الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا وأبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کچھ دن پہلے ہمارے ایک ساتھی کے ہاں ان کی نو مولد بیٹی کے عقیقے کی تقریب ہوئی. اس کے اندر انہوں نے ساجس کا ایک بیان بھی رکھا. اس موقع کے اوپر تربیت اولاد کے موضوع کے اوپر کچھ بات کری تھی, تو اس کی کئی لوگوں نے ریکارڈنگز مانگی, تو وہ پروگرام کسی وجہ سے ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا, تو اس وجہ سے شیئر نہیں کر سکے. تو آج پھر ارادہ کیا کہ اسی موضوع کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے جو مخلوق بنائی اس کے اندر انسان اور جن ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں, ایک خاص حیثیت ہے ان کی, اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی ایک مختلف حیثیت ہے. جتنی دوسری مخلوق اللہ تعالی نے بنائی اس کو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر تخلیق کیا کامل ہدایت کے ساتھ, ہر چیز کی اس کو ہدایت دے دی. اس نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے کی ضرورت نہیں, لیکن کیسے کرنا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے, کیسے کھانا پینا ہے, کیسے کام کرنے ہیں, حتیٰ کہ اپنے پروردگار خالق و مالک کی تسبیح کیسے بیان کرنی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی حمد نہ بیان کرتی ہو. لیکن تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے. یفقہون تسبیحہم, ان کی تسبیح کی تم سمجھ نہیں رکھتے. لیکن انسان اور جن ایک ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ جب وہ اس دنیا کے اندر آتی ہے تو اس کے پاس بہت محدود علم ہوتا ہے. حتیٰ کہ انسان کا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا سوائے رونے کے, صرف رونے کا علم ہوتا ہے. صرف یہ ایک ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کے بھیجی کہ رونا کیسے ہے. اس کے علاوہ اس کو کوئی بھی چیز نہیں آتی, اپنی ضروریات کو بھی پورا کرنا نہیں آتا, کھانا نہیں آتا, پینا نہیں آتا, اس کو طلب کیسے کرنا ہے یہ نہیں آتا, چلنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی نہیں آتی, اپنے رب کی عبادت کرنی نہیں آتی, کچھ بھی نہیں آتا انسان کے بچے کو. تو اب اللہ نے انسان کے بچے کے ہدایت کے لیے کہ وہ اپنے رب کو پہچان جائے, وہ اس دنیا کے اندر سلیقے کی زندگی گزارنا سیکھ جائے, اس کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, اپنے مخصوص بندے بھیجے جن کے پاس کہ یہ سارا کا سارا علم تھا. اللہ تعالی نے ان کو براہ راست یہ علم دیا یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا. تو انسانوں کی اور جنوں کی, کیونکہ جنوں کے لیے بھی جو انبیاء علیہ السلام مربی تربیت کرنے والے آئے وہ انسانوں میں سے ہی آئے, تو انسانوں اور جنوں کی تربیت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. تو جب اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں اور جنوں کی تربیت کرنے کا, تو یہ نظام جو ہے یہ فلا لیس نظام ہے, کسی فالٹ کے بغیر یہ نظام ہے, یہ بہترین تربیت کا نظام ہے. تو اگر ہم تربیت اولاد کے موضوع کے اوپر بات کریں تو اس کے اندر سب سے بہترین طریقہ کیا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نے کیسے تربیت کری انسانوں کی, جن کے اندر ان کی سلبی اولاد بھی آ جاتی ہے اور روحانی اولاد بھی آ جاتی ہے. ساری کی ساری انسانیت انبیاء علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے, اور اس میں سے بہت سے تھوڑے جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی سلبی اولاد یعنی پیٹ کی اولاد یا بایولوجیکل آف سپرنگز کہلائیں گے. باقی سارے کے سارے روحانی اولاد ہیں. تو انہوں نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت فرمائی, تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اب ہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہ آخر الزمان ہیں, سرور کونین ہیں, ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کا انداز تربیت دیکھیں, تو وہ ہم دو طریقوں, دو پوائنٹس کے اندر ان کو ایک چھوٹی سی مجلس کے اندر بیان کر سکتے ہیں. ویسے تو وہ ایک لامحدود موضوع ہے, ایک لامحدود موضوع ہے جس کے اندر ایک مجلس تو کیا ہزاروں مجلسیں بھی کافی نہیں ہو سکتی, لیکن چونکہ ہمارے پاس محدود وقت ہے تو ہم علماء کرام کی نظر سے ان کی تحقیق کی روشنی کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے تربیت کے موضوع کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو امپورٹنٹ ترین پوائنٹس نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو طریقوں سے انسانوں کی تربیت فرمائی. یہ جو دو طریقے ہیں ان میں سب سے پہلا طریقہ وہ ہے شفقت اور محبت کا طریقہ. شفقت اور محبت کا طریقہ, یہ شفقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو تربیت کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یعنی جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں اس کے لیے دل کے اندر ایک فکر ہونی چاہیے, ایک شفقت, ایک محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے دو ٹائٹلز دے کر کے اس دنیا میں بھیجا, ایک بشیر اور ایک نذیر. بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو, اور نذیر کا ترجمہ ہماری زبان میں کیا جاتا ہے ڈرانے والا. اب ڈرانے والے کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ڈرانے کا وہ طریقہ آتا ہے جس طریقے سے ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں یا ہم کسی کو ڈراتے ہیں, دھمکا کر کے ڈراتے ہیں, خوف دلا کر کے ڈراتے ہیں. جیسے ایک ڈراؤنی چیز ہے اس سے کوئی ڈر جاتا ہے, ٹھیک ہے, کاٹنے والی چیز ہے اس سے کوئی ڈر جاتا ہے, جلانے والی چیز ہے اس سے کوئی ڈر جاتا ہے. لیکن نذیر کے معنی یہ ڈرانے نہیں ہیں, اس طریقے سے ڈرانے والا نہیں, بلکہ نذیر کے معنی ہے ایک ایسا ڈرانے والا جو کہ شفقت کی انتہا کی وجہ سے کسی کو اس کے نقصان سے ڈرائے کہ اگر تم یہ کام ایسے نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا, تو تم میری بات مان لو جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے, ویسے کر لو تاکہ تم اپنے نقصان سے بچ جاؤ. تو اس کے اندر شفقت کا, محبت کا پہلو ہوتا ہے. تو تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے شفقت اور محبت, اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو محبوب ال, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, محبوب خدا اور امام الانبیاء ہیں. لیکن اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد کی زندگی پہ نظر ڈالیں, ابراہیم خلیل اللہ, وہ بھی اللہ کے نبی تھے, وہ بھی انسانوں کی تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے, تو ان کی ایک دعا سے بھی ہمیں یہ شفقت اور محبت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے, بلکہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی نظر آتی ہے. تو آپ نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کری؟ سب سے پہلے شفقت اور محبت کے جذبے میں ڈوب کر کے, جذبے میں ڈوب کر کے اولاد کے لیے دعا فرمائی, جو کہ قرآن نے پھر نقل فرمائی سورہ ابراہیم کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی شفقت اور محبت میں ڈوب کر کے ان کے لیے کن الفاظ سے دعا فرمائی؟ سب سے پہلے تو ہم اس دعا کو دیکھیں گے, اس لیے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے, اور سب سے اہم چیز ہمارے ہاتھ میں ہمارے دشمن کے خلاف دعا ہی ہے, شیطان کے خلاف, ہمارے نفس کے خلاف ہمارے پاس دعا ہی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے دعا کرنی ہے. دوا کا درجہ تو دعا کے بعد آتا ہے. دوا تو وہ عمل ہے نا جو ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں, اور دعا تو وہ عمل ہے جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو انوالو کرتے ہیں اپنے معاملے کے اندر اللہ سے مانگ کر کے. تو سب سے پہلے ہمیں دعا کرنا سیکھنا چاہیے, سب سے پہلے ہم نے دعا کرنی سیکھنی ہے, اور اس کے لیے ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں جو کہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس دعا کو نقل کرتے ہوئے, جب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی وادی کے اندر اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ اما ہاجرہ کو چھوڑا اور واپس جانے لگے, تو دعا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, جب ابراہیم نے کہا, رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے میرے رب اس بلد کو, اس شہر کو, جو کہ اس وقت شہر تھا بھی نہیں, اس وقت آباد بھی نہیں ہوا تھا, مکہ مکرمہ کا شہر, یہ مقام جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا ہے, فرمایا کہ اس بلد کو امن والا بنا دیجئے, تاکہ یہ تکالیف سے پریشانیوں سے محفوظ رہیں. ان کے امن کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تاکہ بیرونی خوف سے یہ محفوظ ہو جائیں. وجنبنی و بنی یا ان نعبد الاصنام, اور مجھے بھی بچا دیجئے حالانکہ اللہ کے خلیل ہیں, نبی ہیں, دوسروں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے, لیکن عاجزی اور اللہ کی خشیت ایسی کہ اپنے لیے سب سے پہلے شرک سے نجات مانگ رہے ہیں, سب سے پہلے اپنے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے آپ کو اس سے بری نہیں سمجھ رہے کہ بھئی مجھے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں تو محفوظ ہوں, میں تو معصوم ہوں, اپنے لیے اس قسم کا جذبہ نہیں رکھتے. تو اپنے لیے شرک سے برات مانگتے ہیں. وہ جنوب نی, اور میری اولاد کو, وہ بنی یا ان نعبد الاصنام, کہ یہ بتوں کی پرستش کریں, اس سے ان کو بچا لیجئے. تو سب سے پہلے جو دعا مانگی وہ جہنم کی آگ سے بچانے کی دعا مانگی کہ اگر شرک میں مبتلا ہو جائیں گے, بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکیں گے, تو اے اللہ ان کو بتوں کی پرستش سے بچا لیجئے. تو یہ جو شفقت ہے اس کے اندر سب سے اہم شفقت کیا ہوتی ہے؟ آخرت کی فکر, کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. اب یہ جو بت ہیں, ہم چونکہ اپنی تربیت اولاد کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہ خود بتوں کی پرستش کری اور نہ ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہماری اولاد بتوں کی پرستش کرے گی, اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے. آج کے دور تو سائنٹیفک دور ہے, آج تو ہم بڑے انٹلیکچل ہو چکے ہیں, تو چاہے گناہ ضرور کر لیں لیکن بتوں کی پرستش نہیں کریں گے. تو بھائی اس کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ بت جو ہوتے ہیں نا وہ صرف ایک شکل کے نہیں ہوتے. کسی شاعر نے کہا بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے, پتھر کے بتوں کو بھی توڑو اور تم نے اپنے تخیل میں, اپنی امیجنیشن کے اندر جو بت بنائے ہوئے ہیں, اپنی خواہشات کے بت, نظریات کے بت, دنیا کی عزت کے بت, دنیا کی محبت کے بت, جو تم نے اپنے تخیل کے اندر بنائے ہوئے ہیں, جن کی کوئی فزیکل ویلیو نہیں ہے, ٹینجیبل ویلیو نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ بت تو ہیں اس لیے کہ تم ان کی پرستش کرتے ہو, ان کی پوجا کرتے ہو, یعنی اللہ کے اوپر ان کو فوقیت دیتے ہو. تو یہ تمہارے بت ہیں, بے شک تم پتھر اور لکڑی کے بت بنا کے پوجا نہ کر رہے ہو لیکن ذہن میں تو ہے نا بت, اور اللہ کے لیے, اللہ کے اوپر تو ان کو تم نے فوقیت دی ہوئی ہے. تو بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے. اسی دعا کا دوسرا حصہ ایک آیت کے بعد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی, کہ اے ہمارے رب میں نے اپنی ذریت کو چھوڑا, بوادن غیر ذی زرع, اس وادی کے اندر جس کے اندر کوئی زراعت نہیں ہوتی, پتھر ہی پتھر ہیں اور ان پتھروں کے اندر کوئی پانی کا بھی نظام نہیں, کوئی زراعت نہیں, کوئی سبزہ نہیں, تو یہ وادی ذی غیر ذی زرع ہے, عند بیتک المحرم, لیکن ہے تیرے بیت محرم کے پاس, تیرے حرام یعنی عزت والے گھر کے پاس. اے ہمارے رب, ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں, نماز قائم کریں. تو دعا کا دوسرا حصہ کہ میں نے یہاں پر چھوڑا ہے تاکہ یہ دعا, تاکہ یہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, پس بنا دیجئے انسانوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف رجوع کرنے والے, ان کی طرف مائل ہونے والے. تو پھر اپنی اولاد کے لیے یہ بھی دعا کری کہ اس دنیا کے جو رہنے والے انسان ہیں وہ ان کی طرف دل مائل ہو جائیں, تاکہ اس دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے آسان ہو جائے. اور اس کی مزید تفصیل کیا بیان کری, وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, اور ان کو رزق دیجئے اپنے ثمرات میں سے تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. تو شرک سے حفاظت کے لیے دعا مانگی اور ان کو شاکرین بنانے کے لیے دعا مانگی, اس لیے کہ دین کا جو لب لباب ہے نا وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے. ہمارے دین کا لب لباب کیا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. جب شکر ادا کرنے والی کیفیت دل میں ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ سارے کے سارے نیک اعمال بھی کرنے والے بن جائیں گے, اس لیے کہ اعمال جو ہے وہ تو اس شکر کا اظہار ہوتا ہے. اگر دل کے اندر شکر کا کی کیفیت نہ ہو، شکر کا احساس نہ ہو، تو پھر اعمال کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر شکر کی کیفیت دل کے اندر ہوگی تو پھر عبادتیں بھی کریں گے، معمولات بھی کریں گے، معاملات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق رکھیں گے. تو دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ یہ لوگ آپ کے شکر کرنے والے بن جائیں. تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو تربیت کا پہلو ہے وہ ہے شفقت اور محبت. اور یہ شفقت اور محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا کر کے. تو ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالی سے ایسے دعا مانگی. تو اب ہم بھی جو ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں جب سوچیں نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں. سب سے پہلے اللہ تعالی سے دعا کریں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالی سے دعا کریں اس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. ٹھیک ہے، اگر شفقت نہیں ہوگی دل میں تو پھر ہم ان کی تربیت کا انتظام نہیں کر سکتے. دعا کے اندر ایک اور بھی اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ دوا تو وہ کرتا ہے جس کو کہ دوا کرنا آتی ہو، جس کے پاس دوا کا علم ہو، دوا کرنے کا اس کو معلوم ہو، وہ دوا کر سکتا ہے. لیکن جس کو دوا کا ہی معلوم نہ ہو، دوا کرنی نہ آتی ہو، تو وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس کے پاس تو دعا کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں. اگر ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں نا اور تربیت اولاد کے اینگل سے اپنے آپ کو دیکھیں، تو حقیقت جو ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ بھائی تربیت تو وہ کرتا ہے جس کی اپنی تربیت ہوئی بھی ہو، یا جس کو تربیت کرنی آتی ہو. جس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوگی وہ بھلا کسی دوسرے کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہم تو تربیت سے آ رہی ہیں. حقیقت یہی ہے کہ آج کا مسلمان عمومی طور پر وہ تربیت سے آ رہی ہے. تعلیم تو اس نے بہت ساری حاصل کر لی ہے سکولوں اور کالجوں میں جا کر کے، لیکن سکولوں اور کالجوں کا نظام جس سے کہ ہم جیسے لوگ پڑھ کے نکلے ہیں، وہاں پر تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، تربیت کا انتظام نہیں ہوتا. تو اب ہمارے پاس حقیقت یہ ہے کہ لے دے کر کے دعا ہی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ٹوٹ کے اپنے رب سے اپنے اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے. یہ ہے تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ یا پہلا سٹیپ جو کہ والدین کو کرنا ہے، ٹوٹ کے اللہ تعالی سے، رو رو کے اللہ تعالی سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے. اس لیے کہ ہمارے لٹرلی ہمارے بس میں تربیت کرنا ہے نہیں. اگر ہم حقیقت دیکھیں نا، ذرا ایک سنسیئرلی اپنے اوپر نظر ڈالیں، تو ہم تربیت نہیں کر سکتے. تو دعا کی اہمیت کو پہچاننا اور دعا کرنے کا طریقہ قرآن سے سیکھنا، انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنا، یہ تو ہو گیا نمبر ون سٹیپ. اب اس کے بعد اگلا درجہ یہ آتا ہے کہ بہرحال دعا کرنے کی کچھ نہ کچھ تو ہم نے کوشش کرنی ہے نا، تو وہ ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تربیت کے موضوع کو سیکھیں، ہم اس موضوع کو، اس سبجیکٹ کو جس کو کہ تربیت کہا جاتا ہے، اس کو سیکھیں. تو آج کا جو دراصل ہمارا بیان ہے نا، وہ اسی موضوع پر ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے مقدمہ، ایسنشل پری ریکوسٹ اولاد کی تربیت کے لیے، وہ والدین کی تربیت ہے. اولاد کی تربیت کے لیے ایسنشل انگریڈینٹ وہ والدین کی اپنی تربیت ہے. تو والدین کی تربیت کے راستے سے اولاد کی تربیت کرنا، یہ دراصل ہمارا موضوع ہے. تو اس کے اندر پھر ہم ایک ایک چیز لے کر کے چلیں گے. چند ٹاپکس ہیں اس موضوع کے اندر. اس میں ایک اہم پوائنٹ آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیں کہ اولاد کی ہم نے تربیت کرنی ہے، اور اپنے راستے سے کرنی ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں تاکہ اولاد کی تربیت ہو سکے. ہم نے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ لاز، یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کرنی ہے کہ گھر کے اندر لا اینڈ آرڈر والا ماحول بنائیں، کچھ امپوز کر دیں قوانین اپنے گھر کے اندر، اور ان قوانین کی امپوزیشن سے جو ہے وہ ہماری اولاد کی تربیت ہو جائے. یہ گھر جو ہے یہ کوئی مارشل لا ایڈمنسٹرڈ ٹیریٹری نہیں ہے دنیا کی. گھر جو ہے وہ مارشل لا ایڈمنسٹرڈ ٹیریٹری نہیں ہے دنیا کی کہ وہاں پر آپ رولز امپوز کر دیں اور ٹینکوں کے ذریعے سے اور جہازوں کے ذریعے سے پھر عوام کو دبا کر کے رکھیں اور ان کے لیے ضروری بنا دیں کہ یہ رولز آپ نے فالو کرنے. تربیت ایسے نہیں ہوتی. جیسے کہ ابھی ہم نے سنا ہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تربیت کے اندر سب سے پہلی چیز کیا استعمال فرمائی؟ شفقت اور محبت. شفقت اور محبت, ٹھیک ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زندگی کے اندر تربیت کے موضوع سے جو دوسری اہم ترین چیز ہمارے سامنے آتی ہے, نمبر ون تھی نا شفقت اور محبت, دوسری اہم ترین چیز جو سامنے آتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی چیز سامنے آتی ہے جو ابھی ہم نے کہی کہ جب تک والدین کی تربیت نہ ہو وہ اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے موضوع سے جو دوسری اہم عمل سامنے نظر آتا ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس چیز کی تربیت فرمائی, جس جس چیز کی تربیت دی اپنی اولاد کو, یعنی روحانی اور جسمانی دونوں اولاد کو, اس کا پہلے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا. عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ رب العزت نے پہلے فرمائی. بعثت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اللہ تعالی نے فرمائی, جس کے اندر ہم شروع سے لے کر کے چلیں اگر تو اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے باہر بھیجا گیا دودھ پینے کے لیے, وہاں ان کی تربیت ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے والد کو نکالا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے والدہ کو نکالا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مشفق دادا تھے ان کو بھی نکال دیا گیا. یہ ایک اچھوتا انداز تھا تربیت کا, کیونکہ اللہ تعالی کی مصلحت کیا تھی کہ اپنے محبوب کی تربیت میں نے خود کرنی ہے, بلا واسطہ کرنی ہے, والد اور والدہ کے ذریعے سے نہیں کرنی ہے. تو یہ سب جو ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر شروع سے لے کر کے 40 سال تک ہو رہا تھا, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کے لیے ہو رہا تھا. 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی شروع کری, ٹھیک ہے. تو عملی مظاہرے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کی تربیت کری. تو اسی وجہ سے ہم نے بھی جو تربیت کرنی ہے وہ عملی مظاہرے سے ہی کرنی ہے. لیکن عملی مظاہرہ کریں کیسے جب ہمیں خود عمل کرنا نہیں آتا ہوگا؟ تو عمل کرنا سیکھنا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے نماز کی دعا مانگی, ربنا لیقیم الصلاۃ, کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں. تو تربیت اولاد کے ضمن میں مشائخ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ نماز کے لیے تیار کریں, اللہ تعالی کی عبادت کے لیے تیار کریں. اب نماز کے ضمن میں ہمیں ایک بات سوچنی چاہیے کہ نماز اولاد کے اوپر فرض تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو جاتی ہے, یعنی نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر بلوغت سے لکھا جانا شروع ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کے لیے کہو اور 10 سال کی عمر کے اندر اس کے ساتھ سختی بھی کرو, اور پھر اس کے بعد جب بلوغت ہو جائے تو پھر تو فرض ہے اس کے لیے پڑھنا. تو یہ کیوں ہے؟ 7 سال کی عمر میں تو اولاد کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے, 10 سال کی عمر میں بھی گناہ نہیں ہوتا, تو پھر سختی کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ تو اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ ہمارا دین, جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں, دین فطرت ہے. یہ فطرت کے مطابق لے کے چلتا ہے انسانوں کو, یہ غیر فطری نہیں ہے کہ بالکل ہی ایک فطرت کے خلاف آپ سے ایکسپیکٹیشنز رکھے, آپ کی نیچر کے خلاف ایکسپیکٹیشنز رکھے, جیسا کہ نان مسلمز کا غیر مسلموں کے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر کسی قسم کا پردے کا لحاظ نہیں رکھتے, ستر پوشی کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. ستر کھول کر کے مرد بھی اور عورتیں بھی عام پھر رہے ہوتے ہیں, عام معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی آپس میں جو ہے وہ مخلوط یعنی غیر مخلوط انتظام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اس وجہ سے مغلوب ہو کر کے آگے بڑھے اور کسی کے ساتھ کسی زنا کا مرتکب ہو جائے, جس کو کہ ان کی زبان کے اندر زنا بالجبر کہتے ہیں, تو وہ ان کے قانون کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ بھئی یہ آپ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کریں گے نا تو آپ کے خلاف کیس ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے بیہائنڈ بارز بھیجا جا سکتا ہے, پرزن میں بند کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا دین ایسا نہیں کرتا کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی بے محابہ پھر رہے ہوں, غیر مخلوط مجلسوں کے اندر محفلوں کے اندر آپس میں اختلاط کر رہے ہوں اور لباس کا بھی انتظام نہ کر رہے ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی ایکسپیکٹیشن رکھی جائے کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور تم جو ہے وہ اس قسم کے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. نہیں, ہمارا دین دونوں سائڈ سے اس کو ایڈریس کرتا ہے. ایک طرف یہ حکم کرتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومن مردوں کو بھی حکم دے دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو, مومن عورتوں کو بھی حکم دے دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. یہ ایک اینگل سے اس کو ایڈریس کیا, اور دوسرے اینگل سے ایڈریس کیا کہ حجاب کو بھی فرض قرار دے دیا. سطر ڈھاپنا بھی فرض ہے اور عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں, سطر ڈھاپنا مردوں عورتوں دونوں کے لیے فرض ہے. حجاب ایک الگ چیز ہے اور یہ صرف عورتوں کے لیے فرض قرار دیا. تو اس طریقے سے ہمارے دین نے اس پرابلم کو ایک فطری انداز میں ایڈریس کیا, غیر فطری ایکسپیکٹیشن ہمارا دین نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم نماز کی بات کر رہے تھے تو نماز کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ بچے کو نماز کی عادت ڈالنی شروع کرو سات سال کی عمر سے, بلکہ اس سے پہلے ہی اپنے عمل کو ایسے رکھو اپنے گھر کے اندر کہ بچہ تمہیں دیکھ دیکھ کر کے خود ہی جو ہے وہ اپنے طور پر نماز پڑھنا شروع کر دے. جیسے کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ بچہ ابھی تین سال کا ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, جہاں ماں کھڑی ہوئی ماں کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اب عجیب طریقے سے رکوع کر رہا ہے, عجیب طریقے سے سجدہ کر رہا ہے, لیکن ماں باپ کو کاپی کرتا ہے. تو شروع سے اس طریقے سے تربیت سٹارٹ ہو جاتی ہے. سات سال کی عمر سے تو اس کو کہنے کا حکم ہے, اس سے پہلے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اب کہنے کا حکم آ گیا سات سال سے, تو اب جو ہے نا اس کی عادت دلنی شروع ہو گئی. اور دس سال کی عمر میں اس کہنے کو جو ہے وہ ذرا سختی کے ساتھ انفورس بھی کیا, تھوڑی سختی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بچے کی عادت بننی شروع ہوتی ہے. یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ جی تم بارہ سال یا تیرہ سال کی عمر تک بالکل نماز نہ پڑھو اور ایک دن جب خبر آئے گی کہ جی اب تم بالغ ہو گئے ہو تو اب ایک دم سے پانچ نمازیں روزانہ کی پڑھنا شروع کر دو, یہ غیر فطری ایکسپیکٹیشن ہوگی. تو یہ ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے, کیونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے. اسی طریقے سے حجاب کے معاملے میں آتا ہے, پردے کے معاملے میں آتا ہے, حیا کے معاملے میں آتا ہے کہ اگرچہ کہ بچی کے اوپر پردہ اس کی بلوغت سے پہلے فرض نہیں ہوتا, بلوغت کے بعد فرض ہو جاتا ہے, جس طرح نماز فرض ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں پردہ نہیں کرتے, زکات بھی دے دیتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں, تو دوسرے فرائض کے اوپر عمل کر لیتے ہیں پردہ نہیں کرتے, یعنی پردے کو فرض نہیں سمجھتے. دوسری چیزوں کو فرض سمجھتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں, لیکن پردے کو فرضیت سے ہم نے اپنے طور پہ خارج کر دیا ہے. تو یہ ہمارا اپنا ذاتی دین تو ہے نہیں کہ ہم اس کے اندر سے چیزوں کو خارج کرتے پھریں, اگر کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی ہمیں بھگتنی پڑے گی. دنیا کے اندر بھی ایک خاص قسم کی سزا ہوتی ہے اور پھر آخرت کے اندر تو سزا ہوتی ہی ہے. تو پردہ جو ہے وہ بھی فرض ہے, لیکن ایک بچی جو کہ بارہ سال کی عمر تک تیرہ سال کی عمر تک بالکل ہی پردے کا خیال نہیں کر رہی ہے, اب ایک دن اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ جب خبر آ گئی کہ یہ بچی اب بالغ ہو گئی ہے, پتہ لگ گیا, اللہ کرے ہمیں معلوم ہو کہ پتہ کیسے چلتا ہے بچی بالغ ہو گئی ہے, یہ بھی معلوم کرنا ہوتا ہے جی بچی بالغ کیسے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی خواب میں نہیں پتہ لگ جاتا کہ بچی بالغ ہو گئی ہے, اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے. تو جس دن پتہ لگا کہ بچی بالغ ہو گئی ہے, اب اس سے ایکسپیکٹیشن کہ تم نے تو اس فرض کے اوپر عمل کرنا ہے, یہ غیر فطری بات ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ پہلے سے مزاج بنانا شروع کرتا ہے پہلے سے مزاج بنانا شروع کرتا ہے، عادت بنانا شروع کرتا ہے، تاکہ جس دن پردہ فرض ہو جائے اس دن تکلیف نہ ہو، پرابلم نہ ہو اس بچے کو پردہ کرنے میں، اس بچی کو اور بچوں کو جو ہے نماز پڑھنے کے اندر. تو نماز کے لیے ہمیں اس طریقے سے بچوں کو تیار کرنا ہے. تو نماز چونکہ سب سے اہم فرض ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلے نماز کو رکھا. اب جو دوسرا پوائنٹ بیان کیا تھا اس موضوع کے اندر وہ تھا ذہن سازی. ٹھیک ہے، اب ذہن سازی اگین اسی طریقے سے ہم اس پوائنٹ کو ایڈریس کرتے ہیں کہ بھائی بچوں کی ذہن سازی سے پہلے والدین کی ذہن سازی ہوگی تبھی وہ بچوں کی ذہن سازی کر سکیں گے. اگر کسی شخص کی اپنی ذہن سازی نہیں ہوئی تو وہ کسی دوسرے کی ذہن سازی کر نہیں سکتا. تو اس وجہ سے ہمیں چند فنڈامنٹل باتوں کے اوپر سب سے پہلے اپنی ذہن سازی کرنی ہے. ان فنڈامنٹل باتوں میں سے ایک چیز جس کے اوپر ہمارا دین امتیاز رکھتا ہے دوسرے ادیان سے وہ ہے آخرت کا تصور. آخرت کا تصور کہ اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے. دنیا کی زندگی یہ دائمی نہیں ہے، یہ چند روزہ ہے. تو اس سوچ کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم بن جائے. تو جیسے یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو والآخرت خیر و ابقا لیکن آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. تو یہ جو فکر ہے نا کہ آخرت کی زندگی یہ اصل ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ چند دنوں میں ختم ہو جانے والی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی سوچ میں رہتی ہے، فکر میں رہتی ہے. تو یہ ذہن سازی کے طور پہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر اس کو حصہ بنانا ہے. آخرت از مور امپورٹنٹ اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. ہماری کاموں کی جو ریزن ہونا چاہیے وہ آخرت کی زندگی ہونا چاہیے. نیک کاموں کا ریزن یعنی انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو ہماری نیت جو ہے وہ آخرت کو حاصل کرنے والی ہونی چاہیے. تو والدین کو اپنی ذہن سازی اس طریقے سے کرنی کہ والدین بھی آخرت کی فکر رکھنا شروع ہو جائیں، دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دینے والے بن جائیں. کافروں کی طرح نہیں بن جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو ہمیں اور کافروں کے درمیان ایک فکری فرق ہونا ہے، فکری فرق. اعمال کا فرق تو ہمارے اندر ہے، ظاہری فرق تو ہمیں اور کافروں کے اندر ہے، لباس کا بھی فرق ہے، شکل کا بھی فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا اٹھنے بیٹھنے کا بھی فرق ہوتا ہے، لیکن اصل فرق جو ہوتا ہے یہ فکری فرق ہوتا ہے، سوچ کا فرق. اور یہ سوچ کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو سوچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آخرت کی فکر. دوسرے ادیان کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوتی یا آخرت کا ویسا تصور نہیں ہے جیسے کہ ہمارے دین کے اندر ہے. تو سب سے پہلے اپنی ذہن سازی کرنی تاکہ ہم بچوں کی بھی ذہن سازی کر سکیں. اور اس میں سب سے اہم چیز ہے آخرت کی فکر پیدا کرنا. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. اب یہ بھی ایک ذہن سازی سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے، چند اعمال سے ریلیٹڈ نہیں کہ چند تم یہ اعمال کر لو تو تمہیں یہ ثواب مل جائے گا اور وہ ثواب مل جائے گا، بلکہ ایک ذہن سازی ہے اس حدیث کے اندر کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک تعریف دے دی بہترین انسان کی. ٹھیک ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے بہترین وہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس دنیا کی عزت زیادہ ہے، دنیا کے علوم زیادہ ہیں. بھائی فلانے صاحب تو ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے اتنی ساری اسپیشلائزیشنز کری ہوئی ہیں، اب ان کی عزت کرتے ہیں. فلانے صاحب جو ہیں یہ تو ڈبل پی ایچ ڈی ہیں، انہوں نے اس والی فیکلٹی کے اندر بھی پی ایچ ڈی کری ہوئی ہے، اس والی فیکلٹی میں پی ایچ ڈی، کیا چیز ہوں گے جی ماشاء اللہ. انہوں نے جو اتنی ساری سائنسی تحقیقات کر لی ہیں یا انہوں نے لیگل سسٹم کے اندر اپنا مقام بنایا ہے یا انہوں نے فلانی انوینشنز کری ہیں، ان کو نوبیل پرائز ملا ہوا ہے، یا ان کو فلانی جگہ سے ریکگنیشن ملی ہوئی ہے. تو ہمارے ذہنوں کے اندر عزت کا معیار وہ دنیاوی اچیومنٹس ہیں, جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک ڈفرنٹ عزت کا معیار دے رہے ہیں. خیرکم, بہترین تم میں سے وہ ہے جو کہ قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. یہ ڈیفینیشن دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی, افضل شخص کی. تو اس طریقے سے ہم پہلے اپنا ذہن بنائیں, اپنی پرائیورٹیز کو فکس کریں کہ ہم کس بیسس کے اوپر لوگوں کی عزت کرتے ہیں. وی لک اپ ٹو پیپل بیسڈ آن واٹ. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ہمارا تو یہ حال ہوا ہوا ہے کہ چونکہ دنیا کی عظمت ہمارے دنوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہے, تو ہم دین والوں میں سے بھی اس دین والوں کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا اس کی بات سننا پسند کرتے ہیں جس کے پاس دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہو. انگریزی میں دین کی تبلیغ کرتا ہو, یا بڑا سائنٹسٹ ہو, یا ڈاکٹر صاحب ہیں جی, یا انجینئر صاحب ہیں جی, وہ دین کی بات کریں گے تو ہم سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. برٹش ایکسنٹ کے اندر انگریزی بولنے والا اگر دین کا لیکچر دے رہا ہو تو بڑا ہمارے دل کو جا کر کے لگتا ہے. وہی ہمارے کوئی مولوی صاحب اس سے بھی زیادہ اچھا لیکچر دے رہا ہوں قرآن کے اوپر حدیث کے اوپر, سمجھ میں نہیں آتی بات, سننے کا ہی دل نہیں کرتا. تو عزت کا معیار ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوسرا معیار عزت دے رہے ہیں. تو ہم اپنے ذہن کو بنائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کے بھی ذہن کو بنا سکیں, ورنہ بچوں کا بھی ذہن ویسے ہی ہوگا جیسا ہمارا ہے. ظاہری دین کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھ لیں گے جب تک ہمارے کنٹرول میں رہیں گے, تو شاید ہماری ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے نمازیں بھی پڑھ لیں, لیکن اندر سے دین نہیں آئے گا, سوچ نہیں بدلے گی, فکر نہیں بدلے گی, دل سے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہوں گے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ بھی ایک ذہن سازی سے ریلیٹڈ حدیث مبارکہ ہے. ایک اور حدیث مبارکہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ. حلال کا معنی یہ فریضہ ہے بعد الفرائض, بعد الفریضہ, جو فرائض اللہ تعالی نے دین کے اندر رکھے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, گناہوں سے بچنا, یہ ہماری ڈکشنری کے اندر فرائض میں نہیں آتا. ہماری ڈکشنری کے اندر گناہوں سے بچنا فرائض میں نہیں آتا, اس لیے ہم نماز, روزہ, حج, زکات پہ عمل کر لیتے ہیں, گناہوں سے بچنے کی کوئی فکر نہیں کرتے. تو یہ فرض ہے گناہوں سے بچنا. تو طلب و کسب الحلال یہ فرض تو ہے, لیکن اس کی بیسس پر ہم دوسرے فرائض کو چھوڑ نہیں سکتے. نماز کو چھوڑ دی, آفس میں چھوڑ دیا آفس میٹنگ کی وجہ سے, آفس ٹریولنگ, بزنس ٹریولنگ کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا, یا کسی اچھے کھانے کی خواہش کے اندر روزے کو چھوڑ دیا, یا حج کو ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور گناہوں سے نہیں بچ رہے, حلال کمانے کے چکر میں گناہ کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں. بھائی حلال تو کماتے ہیں, ٹھیک ہے حلال کماتے ہیں, لیکن حلال کمانے کی خاطر جو ہے وہ شریعت کو تو نہیں توڑ سکتے نا, کہ کمانے کے موضوع کے اندر تو حرام نہیں کر رہے, لیکن اس کے لیے جو قرائن ہوتے ہیں, ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, ان کے اندر ہم حلال اور حرام کو کوئی لحاظ نہیں رکھ رہے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو دین کے فرائض کو چھوڑ کر کے ہم حلال کمانے کا فرض نہیں ادا کر سکتے. اور اس کے اندر اس حدیث میں دراصل ایک اور بھی اینگل تھا جو کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. وہ اینگل یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر نا زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ کمانے کے اوپر نہیں ہے. ہمارے ہاں جو روپے کا نوٹ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر بھی یہ والی حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے, طلب و کسب الحلال فریضہ. بعد کا حصہ نہیں لکھا ہوتا, بعد الفریضہ نہیں لکھا ہوتا اس کے اندر. تو اس سے کیا ہوتا ہے جی, کمانا جو ہے نا یہ تو بہت بڑا فرض ہے, اور یہ تو فرض ہے تو اب تو میں نے کمانے کے اوپر اپنے تن من دھن کو لگا دینا ہے, اپنے 24 گھنٹے کو لگا دینا ہے, اس لیے کہ یہ فریضہ ہے. دین کی طرف سے بھی ایک سٹیمپ مل گئی اس کے لیے, اب لگے ہوئے ہیں کمانے کے اوپر, اور خیال ہی نہیں ہے کہ بھئی دین کا بھی کچھ فکر کرنی ہے, ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے, عبادات سیکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے, اپنے تزکیے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. نہیں جی نہیں, کمانا فرض ہے. اب خود بھی اس چکی میں پس رہے ہیں, اس بھٹی کے اندر اپنے آپ کو بھی جھونکا ہوا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جھونکا ہوا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کا معنی فرض ہے، حلال کا معنی فرض ہے، تو اس طرح سے ہمارا دین نہیں چلتا. اس کے اندر جو دوسرا رخ ہے نا، وہ دراصل یہ ہے کہ بھائی طلب و کسب الحلال فریضہ، یعنی کسب الحلال جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، کسب الحرام جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسب الحلال فرض ہے، یعنی مطلب کیا کسب الحرام فرض نہیں ہے، یعنی کسب الحرام ناجائز ہے، حرام ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اینگلز ہوتے ہیں حدیث کے اندر اس کو دیکھنے کے. یہ خود سے چند الفاظ حدیث پڑھ کر کے انسان کو سمجھ میں نہیں آتے. تو اس اینگل سے جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کی ضروریات اور مقاصد اپنی صحیح صحیح پرائیورٹیز کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں. کیونکہ کمانا فرض ہے لیکن یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مقصد زندگی ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا، اور وہ ہوتا ہے نیک بن کر کے، گناہوں سے بچ کر کے، فرائض کے اوپر عمل کر کے. تو وہ ہے مقصد زندگی، اور کمانا یہ ضرورت زندگی ہے. کمانے سے کیا مراد جو عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ دکان کے اندر جا کر کے بیٹھنا، ڈاکٹر ہے تو کلینک میں جا کر کے بیٹھنا، انجینئر ہے تو سائٹ کے اوپر جا کر کے بیٹھنا، اور دوسرے آفس کلرک ہیں یا اکاؤنٹنٹ ہیں یا اس قسم کی دوسری جابز ہیں تو آفس کے اندر 9 to 5 کی جاب کرنا، یا رات کو جا کر کے جاب کرنا. ٹھیک ہے، تو کمانا فرض ہے لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے. تو اس طریقے سے سوچ کو بدلنا اپنی، جو شریعت کے فرائض ہیں ان کو نمبر ون پرائیورٹی بھی رکھنا کیونکہ وہ مقصد زندگی ہے، اور کمانے کو نمبر ٹو پرائیورٹی پہ رکھنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو آپ ختم کر دیں، بالکل اس طرف سے آپ فارغ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم صرف پرائیورٹیز کی بات کر رہے ہیں. ون کو ون پہ رکھنا، ٹو کو ٹو پہ رکھنا. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا جو لوگ اس وقت موجود تھے کہ شیطان جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے ہمیں بہکاتا ہے. تو ایک تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی انسان کو سرے سے دین سے ہی بالکل پیدل کر دے، بالکل ہی دین سے دور کر دے. تو اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرض کیا ہوتا ہے، نفل کیا ہوتی ہے، مستحبات کیا ہوتے ہیں، اور حرام کیا ہوتا ہے، مکروہات کیا ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں پتا، بالکل دین سے فارغ ہے، جن کو کہ ہماری ٹرمینالوجی میں ایک دنیا دار انسان کہا جاتا ہے. لیکن جب اس کا زور اس لیول پہ نہیں چلتا نا کہ کسی کو بالکل ہی دین سے فارغ کر دے، وہ نہیں کر پاتا کچھ لوگوں کو، تو ابھی بھی وہ ہار نہیں مانتا. اب وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تم دین پہ عمل کرو، تم نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، عمرے بھی کرو، اور بھی بہت سارے نیک کام کرو، لیکن تم صرف ان کی ترتیب بدل دو، ان کی امپورٹنس بدل دو، پرائیورٹیز چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ پھر یہی کرتا ہے، جو نمبر ٹو پرائیورٹی تھی اس کو نمبر ون پرائیورٹی بنا دیتا ہے، اور نمبر ون پرائیورٹی کو نمبر ٹو پرائیورٹی بنا دیتا ہے. سو بیسیکلی آل ہی از ڈوئنگ کہ وہ ترتیب کو بدل دیتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، صرف ترتیب کے بدل جانے سے دراصل پوری زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے، اور یہ بات اس کو پتا ہے، یہ بات اس کو پتا ہے. اس کا مقصد جو ہے نا، پرپز آف ہز لائف، وہ ترتیب بدل دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیطان کا پرپز آف لائف جو ہے وہ چند چیزوں کی ترتیب بدل دینا نہیں ہے، اس کا مقصد زندگی ہے ہمیں ایمان سے محروم کرنا، جہنم میں لے کر کے جانا، ابد الآباد زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے کے جانا. تو وہ اتنا معصوم نہیں ہے کہ بس تربیت یا ترتیب چینج کر دینے کے اوپر وہ بیٹھ جائے، لیکن اس کو یہ بات پتا ہے کہ میں ابھی تو صرف اس کی ترتیب چینج کر رہا ہوں نا، جب اس کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا تو آگے جا کر کے اس کی زندگی اتنی خراب ہونے والی ہے کہ ایونچولی یہ ایمان سے محروم ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے، تو وہ سلولی لے کر کے چلتا ہے، ایک دم سے وہ کام نہیں کرتا. تو ترتیب کا بدل جانا یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک مزاج کے یعنی سوچ کی تبدیلی، ذہن سازی سے تعلق رکھنے والی حدیث مبارکہ ہے. پھر ایک اور اسی موضوع کے اوپر حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا، کہ وہ چیز جو کہ قلیل ہو لیکن ہماری ضروریات کو کافی ہو جائے، قلیل ہو، کم ہو لیکن ضروریات کو کافی ہو جائے، وہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو کہ بہت کثرت میں حاصل ہو جائے آپ کو. لیکن آپ کو ضروریات سے مقصد بلکہ مقصد زندگی سے غافل کر دیں. مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی یاد، آخرت کی فکر، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر یہی چیزیں کام آئیں گی. اس ٹیمپری زندگی کی بات نہیں، مرنے کے بعد والی زندگی میں یہی چیزیں کام آئیں گی. ٹھیک ہے؟ تو کثرت کے ساتھ کسی چیز کا ہونا، لیکن وہ ہمیں مقصد زندگی سے غافل کر دے. اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی چیزیں ہوں لیکن وہ ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو جائیں. یہ بھی ایک ذہن سازی سے ریلیٹڈ بات ہے. ٹھیک ہے؟ تو اولاد کا بھی ہمیں اس طرح سے ذہن بنانا ہے، لیکن اولاد کے ذہن بنانے سے پہلے ہم اپنا تو ذہن بنائیں کہ ہم بھی قناعت والی زندگی گزارنے کے اوپر اپنے آپ کو مائل کریں. ہر وقت 99 کے چکر میں کہ جی ابھی تو میرے پاس 99 ہے، جب میرے پاس 100 ہو جائیں گے نا، پھر میں اللہ کی عبادت کی زندگی گزاروں گا، پھر میں نیکی والی زندگی گزاروں گا، پھر میں دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کروں گا. اور وہ 99 سے 100 کبھی ہوتے ہی نہیں ہے. ہر وقت ایک ڈیلیوژن کیا رہتا ہے، جی ابھی تو میرے پاس 99 ہے، بس 100 ہو جائیں گے تو پھر میں کروں گا. تو وہ ساری زندگی 99 کے چکر جاتی ہے. ایک اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، اب اس کو بڑھانے کی فکر کہ بھائی ہمارا دین تو اس کے خلاف نہیں ہے. سب سے پہلے کیا شیطان کہتا ہے؟ تمہارا دین اس کے خلاف نہیں ہے، ایکسپینشن کے، انویسٹمنٹ کے، ان سب چیزوں کے خلاف نہیں ہے. تو اس وجہ سے کرتے کیا ہے پھر؟ خلاف تو نہیں ہے لیکن پھر بینک سے لون لے لیا یا کوئی اور اس قسم کا کام کر لیا. اب بھائی جب آپ کی ایک فیکٹری آپ کو فلی انگیج کر کے رکھی ہوئی ہے، اب جب آپ دوسری فیکٹری لگانے کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس کہاں سے ٹائم آئے گا؟ اس کے لیے آپ کے پاس کہاں سے انرجی آئے گی؟ 24 آورز اگر آپ کے دن کے اندر ہیں تو آپ کے دن جو ہے وہ 48 آورز کو تو اب نہیں ہو جائے گا. اب کیا ہوگا؟ دوسری فیکٹری جو ہے وہ آپ کے انہی 24 آورز کے اندر سے ٹائم مانگے گی نا، یا دوسری ریسپانسبلٹی جو آپ نے اپنے اوپر لے لی ہے تو وہ آپ کی انہی انرجیز جو آپ کے پاس آلریڈی ہیں انہی کے اندر سے آپ سے ٹائم لے گی، انرجی لے گی، ریسورسز لے گی، آپ کی فکریں لے گی. جب آپ کی ساری فکریں جو ہیں وہ انہی چیزوں کے اندر انوالو ہوتی چلی جائیں گی تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی فکر کہاں سے آئے گی؟ وہ اس کام کے لیے ٹائم کہاں سے آئے گا؟ تو قرآن جو ہے نا یہ ایک بہت ایسنشل چیز ہے. دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہرس اور لالچ کے جذبے کے ساتھ دنیا کو سمیٹنے کی فکر میں لگے رہنا. ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو کسی کے اوپر کھول دیتے ہیں اس کے ہرس اور لالچ کے بغیر. وہ جو دنیا ہوتی ہے نا جو کہ اس طریقے سے آتی ہے، اب چونکہ وہ دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالنے کا ہنر بھی سکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کو سنبھالنے کا ہنر بھی سکھا دیتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ خود سے آگے بڑھ بڑھ کے اور سمیٹنے کی فکر کرتے رہنا. جب یہ ہم ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں لیتے اس کی. ٹھیک ہے؟ ذمہ داری والا معاملہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری اپنے اوپر مولی ہے، تو جب آپ نے بھائی اپنے اوپر خود مولی ہے تو پھر اب یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیں گے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. جب ڈالی ہے تو وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالنے کا ہنر بھی آپ کو عطا فرما دیں گے. یہ ان دونوں چیزوں کے اندر بڑا یعنی ایک باریک سا فرق ہے، اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک بیان میں اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. اس کے لیے پھر اپنی زندگی کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، اپنے حالات کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ آپ کے زندگی کے حالات کو دیکھ کر کے آپ کو مشورہ دے سکے کہ یہ جو عمل آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ اپنے خواہشات کی وجہ سے کر رہے ہیں یا یہ ریسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی ہے. تو ہمارا دین کہتا ہے کہ قلیل کے اوپر قناعت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کثرت کے پیچھے بھاگیں جو کہ آپ کو غافل کر دیں. اور آخری چیز ذہن سازی سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی فنڈامنٹل حدیث بار بار آپ سنتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. تو خیر خواہی یہ بھی ایک دل کے جذبے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک ذہن کی سوچ کا نام ہے. جبکہ کفر کا سسٹم کیا ہے؟ می، مائی سیلف، اینڈ آئی، اپنی فکر کرنا، اپنی چیزوں کی فکر کرنا، اپنے معاملات کی فکر کرنا اور بس اپنے اندر ہی گم رہنا. اور ہمارا دین اس کے بالکل برعکس ہے. دین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سراسر دوسروں کے لیے خیر خواہی ہے، اپنے علاوہ جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات بھی شامل ہو جاتی ہے. اور اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو کسی نقصان سے بچانا، یہ تو ہماری بس میں ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو نقصان سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ تو ہے ہر چیز کے مالک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی، پھر ائمت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی، پھر عامت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی، عوام مسلمین کے ساتھ خیر خواہی. تو یہ بھی ایک ذہن سازی سے ریلیٹڈ بات ہے. اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم اپنی ذہن سازی کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی یہ چیز ہمارے اندر سے ہماری اولاد میں ٹرانسفر ہوگی. دیکھیں یہ الفاظ اس عاجز نے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ایک کتاب سے نقل کیے ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہے. انہوں نے تربیت کے ہی موضوع کے اندر یہ بات فرمائی کہ جب ہم اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے نا، یعنی اپنے عملی مظاہرے کے ذریعے سے اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جب ہم تربیت نہیں کرتے، صرف زبانی کلامی باتوں سے یا کسی کتاب کو پڑھ دینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو جائے گی، تو ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اولاد ایک شدید ذہنی کشمکش، اولاد ایک شدید ذہنی کشمکش اور فکری انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. جب کتابوں کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہوتی ہے یا صرف زبانی کلامی باتوں کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور اپنا عمل جو ہے وہ بالکل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، تو اولاد کے ذہن کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں وہ، ڈبل پرسنالٹیز ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈبل پرسنالٹیز کیا، ملٹیپل پرسنالٹیز بن جاتے ہیں. کہیں پہ کچھ ہوتے ہیں، کہیں پہ کچھ ہوتے ہیں، گھر میں کچھ، اسکول میں کچھ، دوستوں کے ساتھ کچھ، کہیں اور اچھی جگہ پہ چلے گئے تو کچھ، مسجد میں کچھ اور، تو ملٹیپل پرسنالٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے بڑے ہونے کے بعد اولاد کا دین سے باغی ہو جانے کا، سراسر دین سے باغی ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ آج کے دور کے اندر جبکہ سوشل ٹیبوز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، ایون مشرق سے اور مغرب میں تو ختم ہو ہی چکے ہیں، ہے ہی نہیں وہاں پہ سوشل ٹیبوز، تو پھر علل اعلان اپنی بغاوت کا اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس دین کے ساتھ، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، ہم ایگنوسٹک ہو چکے ہیں، یا ہم کچھ اور ہو چکے ہیں. تو اس کی وجہ ایک جو ہے نا وہ یہ بنتی ہے کہ اس طریقے سے وہ ذہنی انتشار کا شکار بچپن سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ذہن سازی ہم نے کرنی ہے. پھر چند ایک باتیں جو کوئکلی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہی کہ جی والدین کا سچ بولنا، کہ اولاد کو سچ بولنے کی تعلیم دینا یہ تربیت اولاد کا ایک اہم پہلو ہے. لیکن اگر والدین جھوٹے ہوں گے، سچ کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہوں گے، تو پھر اولاد سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ بھی سچ کا خیال رکھیں گے. پھر حیا کی تعلیم دینا، حیا کے اندر دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو ہے جو کہ عمومی ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور وہ پہلو ہے کہ اللہ تعالی سے حیا کرنا. کیا مطلب؟ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا، کہ میں کیسے اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہوں جبکہ اللہ تعالی مجھے ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، ظاہری طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، باطنی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنا یہ کہلاتا ہے اللہ تعالی سے حیا کرنا. اور اس کا ایک دوسرا درجہ ہے وہ ستر پوشی کا خیال رکھنا اور پردے کا خیال رکھنا. ستر پوشی تو جیسے آپ نے سنا مردوں عورتوں دونوں کے اوپر فرض ہے، لیکن حجاب جس کو کہ ہماری زبان میں پردہ کہا جاتا ہے یہ صرف عورتوں کے اوپر فرض ہے. تو یہ جو حیا والا ایسپیکٹ ہے یہ بیٹیوں کے اندر ٹرانسفر اسی وقت ہوگا جبکہ ماں گھر کی جو بڑی عورتیں ہیں وہ خود حیا کا خیال رکھیں گی. تو حیا کی تعلیم دینا، خدمت کا جذبہ، تو والدین کو خود جو ہے وہ بڑوں کی، دینی بڑے ہوں، دنیاوی بڑے ہوں، یعنی والدین ہوں یا خاندان کے دوسرے بڑے ہوں یا دین کے دوسرے بڑے ہوں، ان کی خدمت کر کے دکھانا. اور یہ کر کے دکھانا اسی وقت ہوگا جبکہ وہ خود کرتے ہوں گے. دیکھیں آخری بات کر کے ہم یہ ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی تقریباً پورا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کے اپنے اندر آخرت کی فکر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا خیال نہ ہونا تو اب وہ فیک نہیں کر سکتا نیکیوں کو, ٹھیک ہے, وہ دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو کہ وہ بہت نیک ہے. کسی غیر کو بھی دھوکہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے, غیروں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, لیکن اپنے گھر کے اندر اپنے اہل خانہ کو دھوکہ دینا کہ جی میں تو بڑا نیک ہوں, یہ تو امپاسبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ تو آپ کو دن رات دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر انسان خود نیک نہیں ہوگا کہ اس کو ہر وقت اللہ تعالی کی فکر ہو, اللہ تعالی کا دھیان ہو, آخرت کی فکر ہو, تو اس کے اعمال جو ہیں وہ نیک ہو نہیں سکتے. وہ گناہ کر رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں گناہ کر رہا ہوگا, گھر کے باہر والے افراد سے تو وہ پھر بھی بچ جائے گا, چھپ جائے گا, گھر کے اندر جو اس کی اولادیں ہیں, اس کی بیوی ہے یا اس کا شوہر ہے, ان سے تو وہ نہیں بچ سکتا نا. اب تربیت اولاد کی جب ہم فکر کرتے ہیں تو ہم اگر خود گناہ کر رہے ہوں گے اپنے گھر کے اندر تو اولاد تو ہمیں دیکھ رہی ہوگی, اولاد سے تو ہم نہیں بچ سکتے. تو جب تک یہ آخرت کی فکر, اللہ تعالی کا دھیان ہمارے اپنے اندر پیدا نہیں ہوگا نا, وی کین فورگیٹ اباؤٹ تربیت اولاد. بیسیکلی دس از دا ریالٹی, یہ نا ہم بھول جائیں کہ ہم تربیت اولاد کر سکتے ہیں. تو اپنی اصلاح کی فکر کرنا. اب اس کے اندر بیانات میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اولاد کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا. ابھی شروع میں بھی ہم نے جیسے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور محبت سے اولاد کی تربیت کرتے تھے. تو بھائی شفقت اور محبت کے لیے تو ضروری ہے نا کہ انسان انکنٹرولڈ غصے میں نہ آئے, ٹھیک ہے, نرمی سے بات کرے, مار پیٹ پہ نہ آ جائے جو کہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہے, غصے کی وجہ سے مارنا پیٹنا, ٹھیک ہے. تو یہ سن تو ہم لیتے ہیں, بہت لیکچرز ہم نے سنے ہوں گے, بہت سارے کتابیں بھی ہم نے پڑھ لی ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ کہنا آسان ہوتا ہے کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ جو اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے نا, یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. جس وقت کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کو ٹریگر کہتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان غصے میں آتا ہے, اس وقت ہوتا کیا ہے, ساری کتابیں بھول جاتی ہیں, سارے لیکچرز بھول جاتے ہیں. اب اس وقت ایک امیڈیٹ ریئیکشن ہوتا ہے. یہ ایکشن, ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو اپنے مزاج کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا, چاہے بیوی کی طرف سے ہو, چاہے اولاد کی طرف سے ہو, چاہے بوڑھے والدین کی طرف سے ہو, چاہے کسی کی طرف سے بھی ہو, اس کے اوپر ہمارا امیڈیٹ ریئیکشن ہو کے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیکچر سننے کی وجہ سے اس وقت آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں, یا کتاب پڑھنے کی وجہ سے اس وقت آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر جائیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ آلموسٹ امپاسبل ہے. ہم اس کو چلیں امپاسبل نہیں کہتے, لیکن آلموسٹ یہ ناممکن ہے. تو بھائی غصہ ایک روحانی مرض ہے, اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. علاج کرنے کے لیے دوا لینی پڑتی ہے, ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا ہے علاج کا. جس نے علاج نہیں کیا وہ تربیت اولاد کے اوپر ایک سے ایک کتابیں پڑھ لے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت پڑھ لے, لیکن جب اس کو غصہ آئے گا نا, وہ ساری کی ساری سیرت ایک طرف ہو جائے گی, ساری کی ساری انٹلیکچولائزیشن ایک طرف ہو جائیں گی. تو بھائی کیا فائدہ اتنی ساری کتابیں پڑھنے کا, الٹا جو ہے اپنے اوپر حجت ہی بن رہی ہے کہ علم تو سارا کا سارا تھا, عمل کچھ بھی نہیں کیا اس کے اوپر. کیوں عمل نہیں کر سکے؟ کرتے تو چاہتے تو ہیں عمل کرنا, جب ہی تو کتابیں پڑھ رہے ہیں. اپنی اولاد کے بارے میں کوئی انسنسیئر تو نہیں ہوتا نا کہ اتنی کتابیں پڑھ رہا ہے انسنسیئرلی. بھائی سنسیئر ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور مان بھی گیا کہ شفقت محبت کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی اچھی. لیکن کیا کیا, اپنا علاج نہیں کیا, اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا. اب ہوتا کیا ہے, سارا علم ایک طرف اور اپنا مزاج ایک طرف. تو اس وجہ سے اپنی تربیت کے اوپر ہم نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے, سیریسلی اس کو لے کر کے چلنا ہے. اگر ہم اپنی تربیت کر لیں گے نا, اولاد کی تربیت ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد فرمائیں گے اور خود بخود ہماری اولاد کی تربیت ہو جائے گی. دیکھیں, انسان کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے جاہل پیدا کیا, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہنر کیا دیا, رونے والا ہنر. یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں, آج بھی ہم نے سنا, لیکن ایک اور بھی ہنر دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کو, جو کہ اس کی پیدائش سے اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ کون سا ہنر ہے؟ کاپی کرنے کا ہنر. کہتے ہیں نا بندر جس طرح سے جو آپ کریں اس طرح سے کاپی کرتا ہے, یہ جو کاپی کرنے والا عمل بندروں کو دیا نا تو انسان بھی اسی طریقے کی چیز ہے, جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. یہ جو ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے دے کر کے بھیجا اس دنیا کے اندر, یہ بڑی فائدہ مند ایبلٹی ہے. اور اسی طریقے سے انسان پھر اچھے کام سیکھتا ہے, اچھی عادتیں سیکھتا ہے, بری عادتوں سے نفرت کرنا سیکھتا ہے, برے ماحول سے نفرت کرنا سیکھتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. ہم تربیت اولاد کے اوپر بہت زیادہ ریسورسز اور بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ فکریں اور کتابیں اور بیانات کے اوپر انرجی اور ٹائم خرچ کرنے کے بجائے ہم اپنے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیں, اپنی تھوڑی سی تربیت کر لیں, اصلاح کر لیں, اولاد ہمیں کاپی کر لے گی. ٹھیک ہے, اولاد ہمیں خود بخود کاپی کر لے گی, اس کی تربیت آٹومیٹیکلی ہو جائے گی اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ان پوائنٹس کے بعد ایک پوائنٹ یہ تھا تربیت اولاد والدین کی تربیت کے ذمہ کے راستے سے, وہ یہ کہ والدین کے اندر تحمل مزاجی اور صبر کا جذبہ ہونا یہ تربیت اولاد کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہو تو والدین کچھ ایسی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے اولاد کے اوپر بہت نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں. ان میں سے خصوصاً آج کے دور کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو تحمل مزاجی کی کمی والدین کے اندر ہوتی ہے, تو اولاد کا تو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا, اس نے تو اپنی ضد پوری کرنی ہوتی ہے اور اس نے کھلونوں سے کھیلنا ہوتا ہے اور پھر کھلونوں کو اس نے جگہ پہ نہیں رکھنا ہوتا ہے. اور اولاد کو آپ بہت زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے, تھوڑی بہت آپ تربیت کر سکتے ہیں, پوائنٹرز دے سکتے ہیں ان کو, لیکن ہر وقت ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اولاد جو ہوتی ہے نا وہ اچھی خاصی والدین کے لیے آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے تحمل کی آزمائش ہوتی ہے, صبر کی آزمائش ہوتی ہے. تو والدین کو خصوصاً ماں کو بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہمارے دین کے اندر جو ماں کو مقام عطا فرمایا گیا, یہ مقام جو ہے کیا ہے کہ باپ کے مقابلے میں والدہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین گنا زیادہ ترجیح دی, تین گنا زیادہ حقوق عطا فرمائے باپ کے مقابلے میں. اور پیروں تلے جنت باپ کے پیر کے نیچے نہیں رکھی, ماں کے پیر کے نیچے رکھی. اسی طریقے سے ماں کی دعا کو اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا, حتیٰ کہ ماں اگر فاسق اور فاجر بھی ہو, گناہگار ماں بھی ہو, تو اس کی دعا بھی اولاد کے لیے قبول کی جاتی ہے. تو اتنا بڑا جو مقام عطا فرمایا نا, یہ 9 مہینے پیٹ میں بچہ رکھنے کی وجہ سے خالی نہیں فرمایا. دیکھیں پیٹ میں بچہ جو ہے وہ بلی کی ماں بھی رکھتی ہے, کتے کی ماں بھی پیٹ کے اندر اپنے بچے کو پالتی ہے, اور ہاتھی کی ماں جو ہوتی ہے وہ 9 مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے اپنے بچوں کو پیٹ میں رکھتی ہے. اور حمل کی تکالیف جو ہے وہ ساری میملز برداشت کرتے ہیں. تو صرف وہ والا کام کرنا جو کہ سارے کے سارے میملز یعنی جانور کرتے ہیں, اس کی وجہ سے اتنا بڑا روحانی مقام عطا کر دیا جائے, یہ ایسے نہیں ہوتا. ایوری تھنگ ہیز اے پرائس. ٹھیک ہے, اور یہ صرف جو ہے وہ آج کی میٹیریلسٹک دنیا کی بات نہیں ہے, یہ روحانی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایوری تھنگ ہیز اے پرائس. تو اگر آپ کو ایک مقام مل رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی پرائس پے کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے پرائس پے نہیں کرنی لیکن مقام مجھے پھر بھی وہی چاہیے, تو کیا کہا جائے گا, سوری یہ تو نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر, یہ اس دنیا کے اصول کے خلاف ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو تحمل مزاجی ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ بہت زیادہ برداشت والا معاملہ کرنا, یہ ماں کرتی ہے تو اس کو مقام ملتا ہے. اور اگر یہ نہیں کرے گی بلکہ بچوں کے ساتھ غصے والا معاملہ کرے گی, ایک نا برداشت کرنے والا معاملہ کرے گی, تو پھر یہ مقام نہیں ملنے والا ہے. ہم اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں. اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا بھی نہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست دعا اپنے قرآن کے اندر والدین کے لیے رکھی, اور وہ دعا عجیب ہے. ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں کیا ہے وہ دعا؟ وہ دعا ہے رب ارحمہما. لیکن کیا وہ دعا یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ وہ دعا یہاں ختم نہیں ہوتی. اس دعا کے ساتھ ایک شرط بھی لگائی گئی, کما ربیانی صغیرہ, کہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کری. شرط لگ گئی اس کے ساتھ. صرف رب ارحمہما کے اوپر ختم نہیں ہو گئی بات, کما والی شرط بھی لگ گئی, جیسا کہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا آپ ان کے ساتھ ویسے ہی رحم والا معاملہ کریں. اب اگر ماں باپ نے یا ماں نے بچپن میں بچوں کے ساتھ رحم والا معاملہ نہیں کیا, کسی ڈے اسکول کے اندر اس کو اٹھا کر کے ڈال دیا, یا آج کے ہم مسلمان گھرانوں کے اندر کیا ہوتا ہے, کافر گھرانوں کے اندر تو بچے کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں, اب وہ جانے بچے جانے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جن گھرانوں کے اندر ابھی تک یہ والا ماحول نہیں آیا, ویسے تو اکثر مسلمان گھرانوں میں یہ ماحول بھی آ گیا, لیکن جن میں یہ ماحول نہیں آیا وہاں پر کیا ہوتا ہے, باہر کے ڈے کیئر میں ڈالنے کی بجائے گھر کے اندر جو ڈے کیئر ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی کیا؟ اسکرینز کے حوالے کر دیتے ہیں, موبائل فونز کے حوالے کر دیتے ہیں. پہلے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے حوالے کر دیتے تھے, اور اس سے پہلے ٹی وی کے حوالے کر دیتے تھے کہ میرا دماغ نہ کھاؤ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤ, میرا سر نہ کھاؤ ٹی وی دیکھ لو. کارٹون لگا دیا, کوئی اور ڈرامہ لگا دیا, کچھ اور چیز لگا دی. اور آج جو ہے وہ موبائل فونز اور ٹیبز لیپ ٹاپس اٹھا کر کے دے دیتے ہیں, میرا دماغ نہ کھاؤ مجھے پاگل نہ کرو. تو بھائی ٹھیک ہے, کر دیں, بے شک کر دیں, کوئی اوپر سے آگ آ کر کے آپ کو بھسم نہیں کر دے گی, ڈونٹ وری, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. لیکن جب یہ بچے بڑے ہوں گے نا, اور صرف پھر آپ کے لیے دعا کریں گے, اگر اللہ نے ان کو توفیق دی آپ کے لیے دعا کرنے کی, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کما والی شرط بھی لگائیں گے کہ اے اللہ میرے والدین کے ساتھ ویسا رحم کیجئے جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے نا, پھر وہ ہمیں بھی ٹائم نہیں دیں گے, پھر وہ ہمیں بھی کہیں گے کہ آپ بھی جائیے کسی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے, آپ بھی جائیے کسی موبائل فون کے سامنے بیٹھ جائیے, اور اس وقت پتہ نہیں اور کون سی والی ایجاد ہوئی بھی ہوگی, کیا چیز اس وقت موجود ہوگی گھروں کے اندر. اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے, کریں جو ہم کر رہے ہیں. پھر اس دن ہم یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے, پھر اس دن ہم یہ شکایت نہیں کر سکیں گے کہ میرے بچے نے مجھے کیا دیا, اور میں نے تو اس کے لیے یہ کیا اور میں نے اس کے لیے وہ کیا. یہ کما والی شرط لگا دی گئی ہے, تو ہمیں برداشت کرنا ہے. اور اگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہے تو ہمیں پیدا کرنی ہے, ہمیں اپنے غصے کو قابو میں کرنا ہے, ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہے. اسکرینز کے حوالے کرنے کے تو کافر قائل نہیں ہے, کافروں کے ریسرچ کو اٹھا کے دیکھ لیں, اگر مسلمانوں مولویوں کی بات نہیں ماننی, انہوں نے ساری کی ساری چیزیں کھول کے بیان کر دی کہ جب اسکرین کے سامنے بچہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیسی کیسی اس کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں, کیا اس کے ذہن کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے. لیکن ہماری بے صبری, ہمارے اندر برداشت کی کمی, اور بیسیکلی کیا, ہمیں اپنی اصلاح سے کوئی پرواہی نہیں ہے, وی ڈونٹ کیئر, جیسے کام چل رہا ہے ویسے ہی چلاؤ. تو اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور یہ والے کانسیکوینسز ہمیں دنیا کے اندر دیکھنے پڑ جائیں گے. تو ہم اس طریقے سے شارٹ کٹس نہیں لے سکتے اولاد کی تربیت کے لیے. پھر اس کے بعد یہ, اب اس کے اندر تفصیلات اور ہوتی ہیں, وہ تو ہر ایک کے اسپیسیفک حالات کے ساتھ ہو سکتی ہیں. جب بھی ہمارے دین میں نا ایک بات اہم آج بھی سن لیں, اہم بات, اہم اصول آج سن لیں, ہمارے دین کے اندر کسی کا عمل حجت نہیں ہے سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے,
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے عمل کے
حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دین کو محفوظ کر دیا گیا ہے کتابوں کی شکل میں, اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اپنے حساب سے اپنی جد و جہد, اپنی قربانیوں کے تحت عمل کرتے ہیں. لیکن اگر کسی بظاہر شیخ کا بھی, اور بظاہر شیخ کیا, حقیقی شیخ بھی جو ہوتے ہیں, سچے بھی ہوتے ہیں, اگر ان کا بھی کوئی عمل محفوظ دین کے خلاف نظر آئے گا تو اس عمل کو حجت نہیں بنایا جا سکتا, اس کی کوئی نہ کوئی تاویل کرنی پڑے گی, کوئی نہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن نکالنی پڑے گی کہ اگر یہ کام ایسے کر رہے ہیں تو ان کی کوئی مجبوری ہوگی یا کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی نہ کوئی تاویل کرنی پڑے گی. اس کو دین کے طور پہ نہیں لیا جائے گا کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں اس وجہ سے ہمارے لیے بھی جائز ہو گیا. نہیں، جیسا دین محفوظ ہے وہی حجت ہے فقط. ٹھیک ہے، تو کسی کے عمل کو حجت نہیں بنایا جا سکتا. تاویل کرنی ہوگی، آپ ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو، آپ ان کے اوپر کچھ لیبل فکس کرنا نہ شروع کر دیں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے اور اس سے آپ کو بہت نقصان ہوگا، لیکن آپ اس کو دین کے طور پہ نہیں لے سکتے. دین وہی ہوگا جو آپ ان کے ساتھ یا مفتی حضرات کے ساتھ ڈائریکٹ مشورہ کریں گے. پھر آپ کے اپنے حالات کے مطابق بے شک آپ کو کوئی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ ایسے کر لیں، کچھ آپ تھوڑا بہت مکس اینڈ میچ کر لیں. ابھی آپ ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں جن میں بہت مشکل معاملہ ہے، تو آپ تھوڑا سا ریلیکسیشن لے لیں. لیکن اس کو دین کے طور پہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. نہیں جی، ہمارے دین میں تو یہ چیز جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مفتی صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مولانا صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شیخ صاحب کر رہے ہیں، یا ان شیخ صاحب کے گھر والے کر رہے ہیں، یا ان شیخ صاحب کی اولادیں کر رہی ہیں. نہیں، بالکل نہیں. تاویل کریں اس کی، اس کو حجت نہیں بنا سکتے. تو اس طرح سے پھر ہم اپنی دین کو دیکھیں، اپنی اولاد کے دین کو دیکھیں، اور ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اور اگر ہمارے اندر غصے کا مرض ہے، بے صبری کا مرض ہے، تو اس کا علاج کرنے کی فکر کریں، اس کی تربیت کی فکر کریں، اس کی اصلاح کی فکر کریں. نہ یہ کہ ہم ایکسکیوز تلاش کرتے پھریں، دوسروں کو اپنے لیے حجت بنانے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. اور یہ اسی انہیں پوائنٹس میں سے جو آخری پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آج کا دور بہت فتنوں والا دور ہے. چونکہ تربیت اولاد کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ اہم جو بات رکھنی ہے وہ اولاد کے ایمان کی حفاظت. اولاد کے ایمان کی حفاظت. آج کے دور کے اندر جو فتنے آ رہے ہیں، جو موجود ہیں، وہ پچھلے ادوار کے فتنوں سے بڑے مختلف ہیں. پچھلے ادوار کے اندر فتنے آتے تھے، ایک بڑی ظاہری شکل کے اندر آتے تھے، جیسے کہ مشائخ نے بیان کیا، ہمارے حضرت کا ایک پورا اس کے اوپر بیان بھی ہے، کہ ایک دور تھا جس کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر خارجی فتنہ مسلمان معاشرے کے اندر پیدا ہوا. فرمایا کہ اکبر بادشاہ کے زمانے کے اندر یہ خارجی فتنہ تھا دین الہیہ کے نام سے. اس کا پھر ہمارے مشائخ نے ایک خاص انداز میں اس سے مقابلہ کیا. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ آیا، یہ داخلی فتنہ تھا، خارجی نہیں تھا، یہ داخلی فتنہ تھا. اس کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ آیا خارجی فتنے کے چکل میں، اور یہ وہ تھا جبکہ مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں اور غیر مسلموں کو ان کے اوپر قبضہ مل گیا، اور پھر انہوں نے باہر سے جو ہے وہ مسلمانوں کے دین کے اوپر حملہ کیا، عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی، اپنے مذاہب کی تبلیغ شروع کر دی، اور مسلمانوں کے مذاہب کو مختلف طریقوں سے ختم کرنے کی کوشش کری، مذہب کو. یہ خارجی فتنہ تھا. آج کے دور کے اندر جو فتنہ ہے اس کو مشائخ کہتے ہیں عالمی فتنہ. اور یہ عالمی فتنہ عجیب ہے، یہ کن چیزوں کن ذرائع سے آ رہا ہے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں. نمبر ون انٹرنیٹ، نمبر ٹو سیل فون، یہ اس فتنے کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں. یہ کوئی میزائلز اور ٹینکس اور ایئر کرافٹ اور ان کی شکل میں نہیں آ رہا، یہ دین الہی کی شکل میں بھی نہیں آ رہا. وہ تو پہلے سے چل رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، قادیانیت ہے تو فلانے فتنے ہیں تو فلانے فتنے ہیں، وہ تو چل رہے ہیں پہلے سے. لیکن یہ جو نیا فتنہ ہے یہ اس شکل میں آیا ہے، انٹرنیٹ کی شکل کے اندر. اور کچھ سال پہلے کہتے تھے انٹرنیٹ اور سیل فون یہ دو ہتھیار ہیں، اب کیا ہوا ہے، یہ دو ہتھیار ایک میں مرج ہو گئے. وہی سیل فون جو ہے وہ انٹرنیٹ فون ہوتا ہے، اسمارٹ فون ہوتا ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ جو فتنہ ہے نا، یہ نہ خارجی فتنہ ہے نہ داخلی فتنہ ہے، یہ دونوں کا مجموعہ ہے اور یہ ہر جگہ موجود ہے، ہم جانتے ہیں. تو اس فتنے کی شکل میں صرف یہ نہیں کہ جنسی بے راہ روی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ صرف جو ہے وہ گندی تصویریں دیکھنی ہیں، گندی فلمیں دیکھنی ہیں، صرف یہ نہیں ہے، یہ تو انکنٹرولڈ ہے ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے سے آئیڈیالوجیز ٹرانسفر ہوتی ہیں، سوچ ٹرانسفر ہوتی ہے، فکر ٹرانسفر ہوتی ہے، اور ہر بندے کے ہاتھ میں اس فکر کو اس کے اندر ٹرانسفر کرنے کا سورس موجود ہے. جو کچھ لکھا جا رہا ہے دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے تصور کے خلاف، آخرت کے تصور کے خلاف جو کچھ بولا جا رہا ہے، ہر شخص جس کے ہاتھ میں یہ سیل فون ہے وہ ہر چیز کو ایکسس کر سکتا ہے، اور جہاں بیٹھا ہو وہاں بیٹھ کے اس کو ایکسس کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کو کہ آپ دروازہ بند کر کے باہر روک نہیں سکتے، کسی بھی چیز کا دروازہ بند کر کے باہر روک نہیں سکتے، اس لیے کہ جہاں بھی ہوں گے یہ چیز تو آپ کے ساتھ ہے نا، اور اس کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ بھئی کیسے چھوڑیں، کوئی بھی نہیں چھوڑتا، آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ایسا فتنہ ہے جو کہ ظاہری طور پہ نظر بھی نہیں آتا، یہ اندر سے سیپ ان ہو جاتا ہے انسان کے اندر، انسان کی سوچوں کے اندر، انسان کی فکروں کے اندر سیپ ان ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو فتنہ ہے نا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے آپ کے پاس، وہ یہ ہے کہ جہاں یہ شیطان ان چیزوں کو استعمال کر کے وساوس ڈال ڈال کے ہمارے ایمان کو اور ہماری اولاد کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں پر ہماری زندگی کے اندر کوئی رحمان کا بندہ بھی ہونا چاہیے، کوئی رحمان کا بندہ ہونا چاہیے جس کے پاس جا کر کے ہم ان ڈاؤٹس کا کو ایڈریس کر سکیں، ان ڈاؤٹس کا جواب حاصل کر سکیں۔ تو اس فتنے کا ایک یہی آنسر ہے کہ اولاد کو ہم ایسے مجالس کے اندر جوڑیں، ایسے ماحول کے اندر جوڑیں جہاں پر کہ وہ ایک ون ٹو ون ریلیشن شپ بنا سکیں اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ بنائیں تو بہت ہی اچھا ہے، والدین خود اس قابل ہونے چاہیے کہ اولاد کے ہر ڈاؤٹ کا جواب دے سکیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ ٹائم نہیں ڈیووٹ کر سکتے۔ تو جو لوگ ڈیووٹ کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالی نے موقع دیا ہے، جن کو یہ ذمہ داری دی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ پھر کے ساتھ تعلق خود بھی جوڑیں اور اولاد کو بھی جڑوائیں، تاکہ اولاد کے ان وساوس کا، ان ڈاؤٹس کا پھر یعنی علاج ہو سکے، ان کا جواب دیا جا سکے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے اس دور کے اندر یہی ایک راستہ نظر آتا ہے، اسی کو کہف بھی کہتے ہیں، ویریس کہف، سورہ کہف کی تفسیر میں حضرت نے بھی بار بار بیان فرمائے، اور انہی کے اندر جو ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا کلوز پرسنل ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ وہ پھر آپ کے سوالات کے جواب دے سکے۔ اگر ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمارے اور ہماری اولاد دونوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کے لیے سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك۔ اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك۔ اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ، ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا، ہمارے انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ، اپنی محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے دھوکوں سے، بہکاووں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، خصوصاً ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے اے اللہ تیرے انتہائی کمزور بندے ہیں اور مشکل ترین حالات کے اندر زندہ ہیں. اے اللہ اس بات کے اوپر ہمارے تمام بڑوں کا اجماع ہو چکا کہ یقیناً یہ مشکل ترین سخت ترین حالات ہیں, اور اے اللہ ان حالات کے اندر جو چیز سب سے زیادہ زد پر ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اے اللہ بظاہر تو ہم بہت اچھے حالات کے اندر ہیں, اے اللہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو اے اللہ کھانے پینے کے لیے بھی ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی انسانیت نے سوچی نہیں ہوں گی, اے اللہ رہنے سہنے کا بھی ایسا انتظام ہے جو کبھی انسانوں نے سوچا نہیں ہوگا, اے اللہ آمد و رفت کے ایسے ایسے ذرائع ہیں جو کبھی انسانوں نے تصور بھی نہیں کیے ہوں گے. اے اللہ یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں, اے اللہ مسئلہ ان کا نہیں بلکہ مسئلہ تو ہمارے ایمان کا ہے. اے اللہ اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں تو اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گی, اے اللہ موت کے ساتھ یہ ساری نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی. اے اللہ جو نعمت اس کے بعد ہمارے کام آئے گی وہ ہمارا ایمان ہی تو ہے. اے اللہ اس دنیا کے اندر جیسے بھی زندگی گزار لی لیکن اے اللہ اگر ایمان سے محروم کر دیے گئے تو پھر آخرت ہماری تباہ ہو جائے گی. اے اللہ ہماری آخرت کو تباہ ہونے سے بچا لیجئے, اے اللہ ہماری آخرت کو تباہ ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ آخرت سب سے بہتر ہے اور ابقا ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اے اللہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے لیے اے اللہ ہماری دین کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ یہ بڑا مشکل دور ہے, اے اللہ ہمیں ہر طرف ایمان سے محروم ہوتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. اے اللہ حتیٰ کہ یہ تو وہ زمانہ آ گیا کہ اے اللہ اوپنلی اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرنے والے بھی لوگ اتنی بڑی تعداد میں نظر آنا شروع ہو گئے. اے اللہ اس دور کے اندر ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اے اللہ کیسے اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں. اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں, اے اللہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے, آپ تو حفاظت کر سکتے ہیں. اے اللہ ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے لیکن آپ تو ہمیں بچا سکتے ہیں. اے اللہ آپ ہم سب کو بچا لیجئے, اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے ذہن کو اے اللہ ویسا بنانے کی توفیق عطا فرمائیے جیسا کہ آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا. اے اللہ ہماری ذہن سازی فرما دیجئے, اے اللہ آخرت کو سب سے زیادہ اہمیت والا ہماری زندگی میں بنا دیجئے, اے اللہ دین اور دین والوں کو اے اللہ سب سے زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ کسب حلال بھی عطا فرما دیجئے, رزق حلال بھی عطا فرما دیجئے, اے اللہ دنیا کی بھی خوشیاں عطا فرما دیجئے, آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی بھی ذلت سے محفوظ فرما, آخرت کی بھی ذلت سے محفوظ فرما, اے اللہ دنیا کی قلت سے محفوظ فرما, اے اللہ آخرت کی محرومی سے محفوظ فرما, اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے محفوظ فرما, اے اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما, آزمائشوں تکلیفوں پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بھی آزمائشیں آئی ہیں ان کے اوپر صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ دین کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی قرب کے اعلی درجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما, اے اللہ اس کے لیے جنہوں نے بھی محنتیں کری اے اللہ کی محنتوں کو اپنے پاس خصوصی قبولیت عطا فرما. اے اللہ اپنے مقربین بندے بندیوں میں شامل فرما, اے اللہ اپنے اے اللہ بخشے بخشائے بندے بندیوں میں ہم سب کو شامل فرما. اے اللہ کثرت سے اپنے ذکر والی زندگی کے لیے قبول فرما, اے اللہ اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما, اے اللہ اپنے قانتین بندوں میں شامل فرما. اے اللہ عبادت کر کے تھکنے کی اور تھک تھک کے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ خیر اور عافیت والا معاملہ فرما, عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو محفل کو قبول فرما, اے اللہ اس کو اپنی مقبول محافل ذکر میں شامل فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے اساتذہ کرام کو, ہمارے مشائخ عظام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا, اور اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمارے بزرگوں کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا, اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما, اے اللہ ان کی عزتوں میں برکت عطا فرما, اے اللہ ان کے اولادوں کے کاموں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی دین کے اندر ان کا معاون بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.